السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
مشترکہ دشمن سے لڑنے کے لیے پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، پاکستانی فوج کے سربراہ کا بیان. ملک بھر میں مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ ہنوز حل طلب. میعاد ختم ہونے سے قبل مشاورتی عمل شروع کیا جاتا تو مناسب تھا، مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
شمالی وزیرستان میں فضائی کاروائی سے متعدد مشتبہ شدت پسند حالات. خیبر ایجنسی میں عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی. لوگوں کی محدود پیمانے پر نقل مکانی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان میں موجود 85 شدت پسندوں کی ایک فہرست پاکستان کے حوالے کی ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر سیکیورٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. اور امریکہ کے وزیر دفاع جیم میٹس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اور عراقی فورسز نے، جنہیں امریکی مدد حاصل ہے، موصل کے مغربی حصے سے داعش کے عسکریت پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے فضائی اور زمینی حملہ کیا ہے. اور امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ایک زیادہ قابل عمل حکم نامہ جاری کریں گے جو 7 مسلم اکثریتی ممالک سے ترک وطن کر کے امریکہ آنے پر پابندی سے متعلق ہوگا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان میں موجود 85 شدت پسند رہنماؤں اور 32 تربیتی مراکز کی ایک فہرست پاکستان کے حوالے کی ہے، جس میں طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے رہنما بھی شامل ہیں جو افغانستان پر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں. کابل نے اسلام آباد سے کہا ہے کہ وہ ان مراکز اور افراد کو سرحد پار تشدد پھیلانے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں. پیر کو یہ اقدام پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے افغانستان کو 76 مفرور شدت پسندوں کے ناموں اور تفصیلات پر مبنی دی جانے والی ایک فہرست کے جواب میں اٹھایا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جنگجو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ کابل ان کے خلاف فوری اقدامات کرے. اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیل وال نے کابل سے واپس پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ فہرست پاکستان کے سول اور فوجی اہلکاروں کے حوالے کی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان سفیر نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں تعمیری اور مثبت رہیں. افغان سفیر نے مزید کہا کہ اس کے نتیجے میں مجھے امید ہے کہ کشیدگی کم ہوگی اور ایک دوسرے کی شکایتوں کو حل کرنے کے لیے مثبت ماحول پیدا ہوگا. پاکستان اور افغانستان نے سرحد پر کئی دنوں سے جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مفاہمتی بیانات بھی جاری کیے ہیں. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے پیر کو کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر فوجیوں کی تعداد بڑھانے کی وجہ مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے، اور سرکاری میڈیا کے مطابق اضافی بھاری توپ خانہ بھی سرحدی علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. حکام کے مطابق دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت پیر کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے، جس میں ہر طرح کے دہشت گرد شامل ہیں. جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ان کوششوں کو مشترکہ طور پر جاری رہنا چاہیے. بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے اور افغان سیکیورٹی فورسز سے تعاون کی ہدایت کی، اور کہا کہ اس کا مقصد دہشت گردوں اور ہر طرح کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا ہے. جنرل قمر جاوید باجوا نے دہشت گردی کے خلاف بامانی کوششوں اور تعاون کے لیے افغان عہدیداروں کی تجاویز کا خیر مقدم بھی کیا. واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں ہونے والے مولک خودکش بم دھماکوں کے بعد پاکستان نے افغانستان سے اپنی سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی. دی تھی، جس سے نہ صرف دونوں جانب سفر کرنے والے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ تاجر بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ پاکستان کی طرف سے یک طرفہ طور پر سرحد بند کرنے پر افغان حکام نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام سفارتی آداب کے منافی ہے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں میں سے بیشتر کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس تنظیم کی قیادت سرحد پار افغانستان میں موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج نے ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر افغان سفارت خانے کے اعلیٰ عہدیداروں کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر جی ایچ کیو بلا کر انہیں 76 دہشت گردوں کی ایک فہرست فراہم کی تھی، اور کہا گیا کہ یہ شدت پسند افغانستان میں روپوش ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ افغانستان کی فوج کے سربراہ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے جو فہرست فراہم کی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ افغانستان کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اپنے ہاں موجود افغان طالبان کی پناہ گاہوں کو ختم کرے۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اپنے ہاں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں لال شاہ باز قلندر کے مزار پر خود کش بم حملے سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد حملوں کی تازہ لہر کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اور ایسی کارروائیوں میں حکام کے مطابق اب تک 100 سے زائد مشتبہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے ملک بھر میں سرچ آپریشن پیر کو بھی جاری رہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جوڑواں شہر راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کی گئی چھاپہ مار کارروائیوں میں افغان باشندوں سمیت لگ بھگ 400 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں سے 200 سے زائد کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی سے گرفتار کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی تجویز جلد دیں گے۔ جم میٹس نے اتوار کو کہا کہ صدر ٹرمپ اس بارے میں اپنے جنرلوں سے رائے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابوظبی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں ہم اپنی رائے یکجا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عراق سے متعلق بھی کچھ بیانات دیے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
عراقی فورسز نے شدت پسند تنظیم داعش سے موصل شہر کے مغربی حصے کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اتوار کو اللہ صبح وزیر اعظم حیدر علی بادی نے سرکاری ٹی وی پر اس آپریشن کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرکاری فورسز موصل کے شہریوں کو داعش کے جبر سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ ان فورسز کو امریکہ اور اتحادی افواج کی فضائی مدد بھی حاصل ہے، جس کے طیاروں نے موصل کے جنوب مغرب میں داعش کے زیر قبضہ ایک ہوائی اڈے کے قریب شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے ابوظہبی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داعش کو تباہ کرنے اور اسے علاقے واگزار کرانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
The West Mosul operation, as you know, has been underway in terms of isolating the area for some time now.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغربی موصل میں کچھ عرصے سے یہ فوجی کارروائی جاری ہے، اور اس کا مقصد علاقے واپس لینا ہے۔ اس شہر میں کارروائی سے متعلق زیادہ تفصیل ابھی نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ جو ہمارے فوجی دستے حملے کر رہی ہیں ان سے متعلق چیزوں کو راز میں رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان کے بقول امریکی فورسز اسی طرح مشرقی موصل میں بھی اتحادی افواج کا حصہ ہیں، اور ہم اپنی مزید تیز کوششوں کے ذریعے داعش کو تباہ کریں گے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا امریکہ افغانستان کے اندر مزید فوجیں بھجوا سکتا ہے، جم میٹس نے کہا،
We're putting our thoughts together now. The president has been rightly reticent on it because he's waiting for my assessment and the assessment from the intelligence community, and he's open to my
ہم باہمی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے پر بجا طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ وہ میرے تجزیے اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے تجزیے کے منتظر ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ لہذا خطے کے دورے کا مقصد معلومات کا حصول ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک افغانستان میں ہماری مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جلد میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ افغانستان میں طالبان عسکریت پسندی سے متعلق امریکہ کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال طالبان کے لیے کافی بھاری رہا۔
I'd suggest that last year was pretty disastrous for the Taliban. They lost their leader. They took no provincial capitals, and you can say, well, that's a pretty low bar.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں طالبان کے لیے گزشتہ سال کافی تباہ کن تھا. انہیں اپنے رہنما سے محروم ہونا پڑا. وہ کسی صوبائی دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکے, لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تنظیم جانتی ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے حکومت کبھی نہیں بنا سکتی, لہٰذا وہ بم اور بندوقیں استعمال کر رہی ہیں. وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہیں. طالبان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے. تاہم افغان فورسز نے طالبان کو پیچھے رکھنے کی بڑی قیمت چکائی ہے اور آج طالبان بڑے برے حال میں ہیں. وزیر دفاع جم میٹس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میڈیا کے درمیان تعلقات سے متعلق بھی سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا وہ مسٹر ٹرمپ کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں کہ میڈیا امریکی عوام کا دشمن ہے. اس سوال کے جواب میں وزیر دفاع نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ میرے تعلقات زیادہ متنازع رہی ہیں, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی ایک اہم شعبہ ہے جس سے ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ سابقہ رہتا ہے. مجھے ذاتی طور پر میڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ ابھی تک حل طلب ہے. حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ابھی تک کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے قائم کی گئی فوجی عدالتوں کو غیر فعال ہوئے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور تاحال ان کی مدت میں توسیع سے متعلق حکومت اور دیگر پارلیمانی جماعتوں میں بعض امور پر اختلافات بدستور موجود ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مختلف پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطوں کو تیز کرتے ہوئے انہیں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع پر قائل کرنے کی کوششیں جاری ہیں, جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی پارلیمانی رہنماؤں سے رابطہ کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے. حزب مخالف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں مدت میں توسیع پر تو اعتراض نہیں, لیکن فوجی عدالتیں مسئلے کا حل نہیں, لہذا حکومت ملک کے نظام عدل میں اصلاحات سے متعلق ٹھوس لائحہ عمل پیش کرے. 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سیاسی اتفاق رائے سے آئین میں ترمیم کر کے جنوری 2015 میں فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں, لیکن اس ترمیم میں ان کی میعاد صرف 2 سال رکھی گئی تھی. اپنی یہ مدت پوری کرنے کے بعد گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ سے یہ عدالتیں غیر فعال ہو چکی ہیں. مدت میں توسیع کے لیے مشاورت کا سلسلہ تو گزشتہ ماہ ہی شروع ہو گیا تھا اور اس ضمن میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے حکومت سے مشاورتی اجلاس بھی ہو چکے ہیں, لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں پے در پے پیش آنے والے ہلاکت خیز دہشت گرد واقعات کے بعد حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع پر جلد اتفاق رائے ہو جائے گا اور اس سلسلے میں آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی. مبصرین اور غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ گو کے فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں اپنا کردار تو ادا کیا, لیکن جب تک ملک کے نظام عدل کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے اقدام نہیں کیے جاتے تو اس ضمن میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ عارضی ہی ثابت ہوگا. جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بلڈیٹ کے عہدیدار اور سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوجی عدالتوں کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے مستقبل کے بارے میں مشاورت شروع کر دیتی. ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں حزب مخالف کا کردار بھی حوصلہ افزا نہیں رہا.
تو اس وقت بھی یہ 2 سال کی مدت یہ تھی, اس لیے تھی کہ 2 سال میں آپ اپنے نظام انصاف کو امپروو کر لیں گے, ریفارمز لے آئیں گے. وہ تو آپ نے کی نہیں, نہ انہوں نے کی نہ اپوزیشن نے ان سے پوچھا. اسمبلی کے اندر ہوتا نا ایک طریقہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, کمیٹیوں کے اندر وہ بھی نہیں ہوا. تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک بار پھر آپ ملٹری کورٹس کی اجازت دیں. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ 2 سال کے بعد پھر آئیں گے اور کہیں گے ایکسٹینشن دیں اور وہی ہوگا, کیونکہ نظام انصاف کو ریفارم کرنا ذرا کمپلیکس کام ہے, یہ نسبتا آسان کام ہے. تو وہ کام وہ کر نہیں رہے تو یہ ان کو کرنا پڑے گا, لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا بجائے اس کی کہ کوئی گیپ آتا. اس کا وقت جب ختم ہو رہا تھا تو اس سے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے مشاورت شروع کرتے اور کسی نتیجے پہ پہنچتے.
اس بابت حکومت اور پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس رواں ہفتے ہونے جا رہا ہے. فوجی عدالتوں نے 2 سالوں کے دوران 274 مقدمات سنے, جن میں سے 161 مجرموں کو سزائے موت جبکہ 100 سے زائد کو مختلف مدت کی قید کی سزائیں سنائی گئیں. ان سزاؤں کے خلاف مجرموں کو دیگر اعلی عدلیہ میں اپیل کا حق حاصل ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر دفاع جن میٹس نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. میٹس ان اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے جو عراق کے غیر اعلانیہ دورے میں ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے. عراق کے مغربی شہر موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کی فوجی کارروائی کا یہ دوسرا دن تھا جب میٹس یہاں پہنچے تھے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اتوار کی صبح ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں میں سینکڑوں فوجی جنہیں فضائی مدد بھی حاصل تھی صحرا عبور کر کے موصل کے مغربی حصے کی جانب بڑھے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے ٹیلی ویژن پر ایک تقریر میں اس حملے کو نئی صبح کا طلوع قرار دیتے ہوئے اس کے آغاز کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا،
نعلن انطلاق صفحہ،
وی کال آن آور بریو ٹروپس ٹو سٹارٹ دی پش ٹو لیبریٹ دی ریسٹ آف دی سٹی اینڈ ٹو لیبریٹ پیپل فرام دی اپریشن اینڈ
ٹیررزم۔ ہم اپنے بہادر فوجیوں سے کہتے ہیں کہ وہ باقی ماندہ شہر اور لوگوں کو داعش کے جبر و ستم اور دہشت گردی سے آزاد کروانے کے لیے دباؤ کا آغاز کریں۔ موصل کو داعش سے آزاد کروانے کے لیے 4 ماہ سے جاری کوشش کا یہ تازہ ترین مرحلہ ہے۔ گزشتہ ماہ عراق نے اعلان کیا تھا کہ موصل کا مشرقی حصہ مکمل طور پر آزاد کروا لیا گیا ہے، تاہم داعش اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے جس میں وہ خود کش حملہ شامل ہے جو اس کارروائی کے آغاز کے گھنٹوں بعد ہی کیا گیا۔ امریکہ اس پوری کارروائی کے دوران فضائی مدد اور دیگر ساز و سامان مہیا کر رہا ہے۔ جم میٹس کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
The U.S. forces continue in the same role that they were in East Mosul, and the coalition forces are in
امریکی فورسز مشرقی موصل میں وہی عمل دخل جاری رکھیں گی اور اتحادی فورسز اس آپریشن کی حمایت کرتی ہیں اور داعش کو تباہ کرنے کے لیے کوششوں میں اضافے کے ساتھ ایسا جاری رکھیں گی۔ مغربی موصل کے لیے ہونے والی لڑائی بے حد ظالمانہ ثابت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شہر میں مقیم 7 لاکھ عام شہری انتہائی خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے دیگر رفقا لڑائی سے بھاگنے اور بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کے لیے ہنگامی پناہ گزین کیمپ قائم کر رہے ہیں اور ضروریات زندگی جمع کی جا رہی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ایک زیادہ قابل عمل حکم نامہ جاری کریں گے جو 7 مسلم اکثریت ممالک سے ترک وطن کر کے امریکہ آمنے پر پابندی سے متعلق ہوگا۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
جرمنی میں ہفتے کے روز سالانہ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کیلی نے کہا کہ سفری پابندی کے نئے حکم نامے میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا جو یا تو کام کرنے کا ویزا یا مستقل سکونت کا اجازت نامہ یا گرین کارڈ رکھتے ہیں۔ کیلی نے کہا،
It's a good assumption, and as far as the visas go, again, if they're in motion from some distant land to the United States, when they arrive, they will be allowed in. That said,
یہ ایک اچھا مفروضہ ہے۔ جہاں تک ویزوں کا تعلق ہے، اگر کوئی دور دراز سے امریکہ کے سفر پر ہے تو جب وہ لوگ امریکہ پہنچیں گے تو انہیں آنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ایک مختصر عرصہ رکھیں گے جس کے دوران یہ یقینی بنایا جائے گا کہ لوگ ان مقامات سے امریکہ کے لیے روانہ نہ ہوں، لیکن اگر وہ روانہ ہو چکے ہوں اور جہاز میں ہوں تو انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ صدر کے ابتدائی انتظامی حکم نامے کے تحت ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن سے لوگوں کے امریکہ آنے پر 90 روز کی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس کے تحت ان تمام پناہ گزینوں پر بھی 120 روز تک امریکہ میں داخلے کی پابندی تھی جو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونا چاہتے ہیں، تاہم شامی پناہ گزینوں پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس پابندی پر یک بیک عمل درآمد بہت سے عہدیداروں اور مسافروں کے لیے بے حد اچانک تھا اور اس کی وجہ سے امریکہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں اور بیرون ملک بھی افراتفری پیدا ہو گئی، جس پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ اس ماہ کے شروع میں جن وفاقی ججوں نے اس حکم نامے کو معطل کیا، انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو مذہبی بنیادوں پر غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد اس کے اثرات کو پیش نظر رکھے بغیر تیاری کے کیا گیا۔ خبروں کے مطابق ترک وطن سے متعلق نیا حکم نامہ منگل کے دن تک جاری ہو سکتا ہے، اور خود ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ حکم نامہ اس ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دورخم اور چمن پر بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں سرحدی گزرگاہوں پر تجارتی سامان لے جانے والے ٹرکوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم میں کیے جانے والے اہم وعدوں میں سے ایک غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مہم ہے، لہذا گزشتہ ہفتے کے آخر میں جب امریکی امیگریشن اور کسٹم انفورسمنٹ ایجنسی نے پانچ بڑے شہروں میں 680 افراد کے خلاف کارروائی کی تو تارکین وطن کی کمیونٹی چوکنا ہو گئی. باوجود اس کے کہ آئی سی ای نے کہا ہے کہ یہ کارروائی معمول کی تھی اور اس کی نوعیت ماضی میں ایسے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں سے مختلف نہیں تھی جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں. بل روجرز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
سنڈی اپنے تین بچوں کے ساتھ ایک ایسے اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں رہتی ہیں جس میں اور بھی کئی خاندان مقیم ہیں. وہ پانچ برس کی عمر میں گواٹیمالا سے امریکہ آئی تھیں. ان کے پاس کوئی قانونی کاغذات نہیں ہیں، جبکہ وہ 17 سال کی عمر سے یہاں کام کر رہی ہیں. ملک بدر کیے جانے سے خوفزدہ سنڈی اسی واحد ملک میں رہنا چاہتی ہیں جسے وہ جانتی ہیں، تاکہ وہ اپنی اور امریکہ میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں.
Aunque yo no tenga papeles, yo me considero de acá.
Even though I don't have papers, I feel that I'm from here. Of course, I'm proud of having been born in Guatemala, but I wasn't.
وہ کہہ رہی ہیں کوئی کاغذات نہ ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میں اسی ملک سے تعلق رکھتی ہوں. بے شک مجھے گواٹیمالا میں پیدا ہونے پر فخر ہے، مگر میری پرورش وہاں نہیں ہوئی. میں وہاں کے کلچر اور رہن سہن سے واقف نہیں ہوں، اور میرا سب سے بڑا خواب امریکی شہریت کا حصول ہے. سامعین، سنڈی جیسے تقریباً 1,10,00,000 افراد امریکہ کے مختلف قصبوں اور شہروں میں رہتے ہیں، اور ان میں سے نصف سے زیادہ کا تعلق میکسیکو اور لاطینی امریکہ کے دوسرے ملکوں سے ہے. صدر ٹرمپ نے حال ہی میں پولیس کے سربراہوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے افراد کو گرفتار کریں جو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تاکہ انہیں ملک بدر کیا جا سکے.
You know the illegals, you know them by their first name. You know them by their nicknames. You have that power.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی افراد سے واقف ہیں. آپ انہیں ان کے پہلے نام سے جانتے ہیں، ان کی عرفیت سے پہچانتے ہیں. آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے. آپ برے اور اچھے دونوں طرح کے لوگوں سے واقف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ برے افراد کو قانون کے حوالے کریں.
I want you to turn in the bad ones.
سمیں جو لوگ اس طرح کے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایک کیتھولک خیراتی ادارے میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. انہیں ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اقدام پر تشویش ہے. ادارے کے ایک کارکن روڈریگو کہتے ہیں،
We're seeing people just become a little bit more afraid about asking for help because they are fearful of the consequences.
وہ کہہ رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ اب مدد مانگنے سے زیادہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ انہیں نتائج کا ڈر ہے. اس بات کا خوف کہ ان کے نام کہیں امیگریشن کو نہ دے دیے جائیں اور اس طرح انہیں بالآخر ملک بدر نہ کر دیا جائے. ہیملینا ایل سیلواڈور سے بھاگ کر گزشتہ برس امریکہ آئی تھیں، جہاں ان کی زندگی شوہر کی بد سلوکی اور گینگز کے تشدد نے دوبھر کر دی تھی.
People say they're going to be deporting a lot of people and that's my fear because I fled my country to escape violence and then to be deported.
کہہ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے افراد کو ملک سے نکال دیا جائے گا، اور میں اسی بات سے ڈرتی ہوں کیونکہ میں تشدد سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں، اور اگر مجھے وہاں واپس بھیج دیا گیا تو پھر کیا ہوگا. امیگریشن کی ایک وکیل سمیتا ڈیزو کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہیملینا کا کیس قابل قبول ہو.
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives. It's really really scary for these people and some of them really honestly
وہ کہہ رہی ہیں بہت سے لوگ جو یہاں آتے ہیں وہ حقیقتاً اپنی جان بچا کر آتے ہیں. وہ سچ مچ انتہائی خوفزدہ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور متبادل ہے ہی نہیں. تاہم ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں افراد یہاں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے حدود متعین کرنا لازمی ہے. فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارمز کے صدر ڈین سٹائن کہتے ہیں،
All countries have to deal in the real world and there are simply far more people who would like to move to a country like the United States than we can possibly handle, assimilate and accommodate and still provide a good quality of life.
وہ کہہ رہے ہیں ہر ملک کو ایک حقیقی دنیا سے عہدہ برا ہونا پڑتا ہے اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو یہاں لا سکتے ہیں ممکنہ طور پر ان سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں, انہیں بسا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں اور ان کے لیے امریکی خواب کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ لوگ امریکہ جیسے کسی ملک میں آنا چاہتے ہیں. بہرحال امیگریشن کے سرگرم حامیوں نے واشنگٹن میں ہونے والی ایک حالیہ ریلی میں کہا ہے کہ اس کا حل ایسی اصلاحات ہیں جو یہاں پہلے سے موجود لوگوں کو رہنے کی اجازت دے سکیں. کاسا کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر گستاوو ٹیرس کہتے ہیں
اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سینڈ ا میسج ٹو دس نیو ایڈمنسٹریشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کیپ فائٹنگ انٹل وی برنگ جسٹس ٹو آور فیملیز.
وہ کہہ رہے ہیں اس انتظامیہ کو یہ پیغام بھیجنا انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے انصاف کے حصول تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور پاکستان کی ایک معروف ڈانسر شیما کربانی نے روایتی دھمال کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لال شاہ باز قلندر کی درگاہ پر یہ رقص کریں گے اور ہم دہشت گردوں سے خوفزدہ نہیں ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
کلاسیکی رقص کے ذریعے عدم مساوات اور منفی سماجی رویوں کے خلاف آواز بلند کرنے والی معروف فنکارہ شیما کرمانی نے سیون میں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار پر دھمال پیش کر کے معاشرے میں برداشت کے فروغ کا پیغام دیا ہے. اس مزار پر گزشتہ جمعرات کو ایک خودکش دھماکے میں 80 سے زائد افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے اور جس وقت یہ دھماکہ ہوا زائرین کی ایک بڑی تعداد روایتی صوفی رقص دھمال میں مشغول تھی. شیما کرمانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ امن و محبت اور انسانیت کی ترویج میں مصروف رہے ہیں اور ان کے مزاروں کو نشانہ بنا کر منفی پیغام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے بقول مزار پر ان کی دھمال کا مقصد اسی منفی سوچ کے خلاف مزاحمت اور امن و آشتی کا اظہار تھا.
طرح کے حملے تو ہماری ثقافت پہ حملہ نا, ہمارے ہیریٹیج پہ حملہ ہے, ہمارے کلچر پہ حملہ ہے اور ہمارے پوری تاریخ پہ حملہ ہے ایک طرح سے, کیونکہ یہ تاریخ اور ہماری ثقافت, ہمارا لٹریچر لنکڈ ہے ان ساری چیزوں سے. دھمال تو ایک طریقہ ہے ایک وجد میں آنے کا, انسان کے اندر ایسے جذبے جو کہ نفیس احساسات جن کو کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ یہ چلتا رہے گا. مطلب آپ ابھی کچھ لوگوں کو بم سے اڑا دیں, پھر بھی لوگ وہاں پہ جاتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے اور ان لوگوں میں ہم بھی ہیں, کیونکہ ہمارا بھی تعلق اسی دھرتی سے ہے, اسی ثقافت سے ہے, اسی کلچر سے ہے, اسی لٹریچر سے ہے.
پاکستان میں ایک دہائی قبل مزاروں پر دہشت گرد حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس دوران اسلام آباد میں بری امام سمیت لاہور میں مشہور صوفی بزرگ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش اور کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزارات کو دہشت گرد نشانہ بنا چکے ہیں. اتوار کو شیما کرمانی کے ہمراہ مقامی سماجی تنظیموں کے لوگوں نے بھی سیون میں ایک مختصر ریلی نکالی اور پھر دھمال میں حصہ لیا. جمعرات کو دھماکے کے بعد مزار کو زائرین کے لیے عملاً بند کر دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی لوگ یہاں داخل ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. شیما کرمانی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے.
میں سمجھتی ہوں ایکسپریس کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں ریزسٹ کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں احتجاج کرنا چاہیے, میں سمجھتی ہوں آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ ہم لوگ وہی سائلنٹ میجورٹی ہمیشہ رہتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کے پر آواز نہیں اٹھاتے, ہم اعتراض نہیں کرتے, اور جو اسمال مائنورٹی ہے وہ شور ہنگامہ بم پھاڑ کے لوگوں کو مار کے, مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہی لوگ ہیں پورے پاکستان میں.
انہوں نے کہا کہ فن و ثقافت اور پاکستان کی تہذیب کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے دنیا میں اس ملک سے متعلق پائے جانے والے منفی تاثر کو زائل کرنے میں بھی مدد لی جا سکتی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے شمالی افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ علاقے افغان سرحد کے قریب واقع ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی فوج نے افغان سرحد سے مضحکہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بنایا ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق کئی شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پیر کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان میں بتایا گیا کہ کاروائی شمالی وزیرستان کے وچا بی بی نامے علاقے میں کی گئی، جس میں عسکریت پسندوں کی کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ تاہم اس کاروائی اور اس میں ہونے والے جانی نقصان کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جہاں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بتایا گیا ہے وہاں تک ذرائع ابلاغ کی رسائی نہیں۔ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف جون 2014 میں ضرب عضب کے نام سے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس قبائلی علاقے کے 90% سے زائد حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے، اور آپریشن کے دوران علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کی بڑی تعداد اب اپنے گھروں کو واپس آ چکی ہے۔ شمالی وزیرستان اور اس سے ملحقہ دیگر قبائلی علاقوں، خاص طور پر خیبر ایجنسی کی وادی کیرا میں ماضی میں بھی پاکستانی فضائیہ کی مدد سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسی اثنا میں افغان سرحد سے ملحقہ ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سرحد کے قریب مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف بھی سیکورٹی فورسز نے کاروائی کو تیز کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شلمان کے علاقے میں جہاں یہ کاروائی کی جا رہی ہے وہاں سے لوگوں کو عارضی طور پر منتقل ہونے کا کہا گیا تھا، اور پیر تک یہاں سے تقریباً 200 سے زائد خاندان خیبر ایجنسی کے بعد دیگر علاقوں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہاں سرحدی پٹی پر موجود کلگن شدت پسند تنظیم جماعت الاحرار کے ٹھکانوں کو پاکستانی فوج نے نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد شدت پسند ہلاک اور ان کے متعدد ٹھکانے تباہ کرنے کا بتایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے کراچی سے سعود ظفر نے۔
حالیہ بم دھماکوں کے بعد ملک بھر میں شدت پسند عناصر اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے خلاف آپریشن میں تیزی آ گئی ہے، اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رات گئے کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں رینجرز نے دہشت گردی کی مبینہ سازش ناکام بناتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کاروائی میں رینجرز اہلکاروں پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس سے رینجرز کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔ تاہم جوابی کاروائی میں 7 دہشت گرد مار دیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد ملنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ادھر نیو کراچی کے علاقے میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر ایک پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا، جس سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ اس کارروائی میں پولیس اہلکار کو مکان دلوانے والے اسٹیٹ ایجنٹ اور مالک مکان کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ملزم پولیس اہلکار ایک سیاسی جماعت کے کوٹے پر سن 2011 میں بھرتی ہوا تھا، اور اس کی نشاندہی پر اس کے قبضے سے بھاری تعداد میں غیر قانونی اسلحہ اور چوری کی گئی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے مطابق اسے ایک سیاسی جماعت کے کارندے نے تمام اسلحہ ڈمپ کرنے کے لیے دیا تھا۔ دوسری جانب آئی جی پولیس سندھ اے ڈی خواجہ نے شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہر کراچی میں ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے اگلے 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کا جلسہ، جلوس یا ریلی نکالنے کی پابندی ہے۔ سنی تحریک اور جماعت اہل سنت نے سہون شریف بم دھماکے کے خلاف آج پیر کے روز ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، جس پر پولیس نے پہلے ہی ایکشن کرتے ہوئے سنی تحریک سلیم قادری گروپ کے سربراہ سلمان سلیم قادری کو ایک چھاپے کے دوران بلدیا ٹاؤن کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ آج سہون شریف بم دھماکے کے مزید دو زخمی جل بسے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 90 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں افغانیوں کو جلد از جلد کراچی بدر کرنے اور سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت بہتر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب پر غور کیا گیا۔ اس سے قبل وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے ایک اور اجلاس میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو کلفٹن سے سینٹرل جیل منتقل کرنے کی منظوری دی۔ یہ اقدام دہشت گردی کے ہائی پروفائل کیسز میں ملوث ملزمان کی جیل سے آمد و رفت پر سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
مظفر آباد میں سعودی عرب کے مالی معاونت سے تعمیر ہونے والی یونیورسٹی کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ بعض حلقے سرکاری حکام کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سب سے بڑی یونیورسٹی کی زیر تعمیر عمارتوں کی تکمیل میں تاخیر کے باعث ہزاروں طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں تباہ ہونے والی سٹی کیمپس کی عمارت کی جگہ ترک حکومت کی طرف سے ایک عارضی عمارت تعمیر کی گئی، جو طلبہ کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ 8 برس قبل سعودی حکومت کی طرف سے مظفر آباد کے قریب 76 کے مقام پر یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے 5 ارب روپے مہیا کیے گئے اور تعمیر کا آغاز کیا گیا، لیکن 8 برس گزرنے کے بعد تعمیر کا صرف 50% کام ہی مکمل ہو سکا ہے۔ یونیورسٹی کے آفیسر برائے تعلقات یامہ قاضی ظہور نے وائس آف امریکہ کو تعمیر میں تاخیر کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ حکومتی عدم دلچسپی تاخیر کا سبب بنی ہے۔
2006 میں جو ہے نا تو ہمیں اس کی پروجیکٹ جو ہے وہ منظور ہوا، یہ کنگ عبداللہ کے نام سے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے فنڈنگ کے لیے ہمارے ساتھ یہ کیا معاہدہ۔ اب اس میں ایسے معاملات آ گئے، ابتدائی طور پہ تو جو ہے کبھی جو یہ تنازع تھے جو محکمانہ اراضی کے زمینوں کے وہ والے آئے ان کو بھی فیس کیا، لیکن اس وقت جو ارباب اختیار تھے ان کی عدم دلچسپی کے باعث یہ، میں تو یہ کہوں گا کہ آج 10 سال گزر گئے ہیں اور اس دوران ایسے معاملات پیدا ہوئے، وہ کنسلٹنٹ جو تھا وہ جو جس کو ہم نے وہ ٹینڈر دیا ہوا تھا وہ بھی بھاگ گیا۔
3 یونیورسٹی فیکلٹی آف آرٹس عائشہ سہیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سٹی کیمپس میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔
کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈپارٹمنٹس اتنے ہو گئے اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ رینٹل بلڈنگ بھی لینی پڑی ہے، اور ابھی بھی مختلف ہم مارننگ سے ایوننگ شفٹوں میں کلاسز لگا رہے ہیں، پھر بھی جگہ ہمیں انف نہیں ہے۔ اسپیس ایشو مین ایشو جو ہے اس میں، یہ بیسیکلی تو دونوں سٹی کیمپس ہی کی نہیں بات ہے، چیلا کیمپس بھی ہے، تو ہمارے ابو 6000 جو اسٹوڈینٹس جا رہے ہیں وہ سارے افیکٹڈ ہیں جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں اس وقت یہاں پر۔
یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر کے نگران ادارے سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف انجینئر یاسر گیلانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تعمیر کا ٹھیکہ کسی نئی تعمیراتی کمپنی کو دیا جا رہا ہے اور جس کے بعد 18 ماہ میں تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔
سٹارٹ فرام آپ کہہ لیں کہ ابھی 2 مارچ کو بیڈ اوپن ہوگی نا، اس کے بعد بیڈ اوپن کر کے ایویلویشن کر کے ہم سعودیہ بھیجیں گے این او سی کے لیے۔ فار ایگزامپل کام شروع ہوتا ہے 1 اپریل کو، جس دن اسے لیٹر آف کمنسمنٹ ملے گا اس سے 18 ماہ آگے۔
خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اعلی عدلیہ بھی یونیورسٹی کیمپس کی تعمیر کے آغاز میں تاخیر کا نوٹس دے چکی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس میونخ میں منعقد ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے بعد یورپی لیڈروں اور حلیفوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کریں گی بہجت جیلانی۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز کہا کہ وہ یورپی لیڈروں سے ملاقات اور یورپ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی دوبارہ تصدیق کرنے کا موقع ملنے پر شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی سے ہونے والی ملاقات سے پہلے یہ بیان دیا۔ موگرینی نے کہا کہ یورپی یونین اور امریکہ کو متعدد کام مل کر کرنا ہے۔ پینس نے بعض ازاں یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد امریکہ کی طرف سے یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all the same purpose, to promote peace and prosperity through freedom, democracy, and the rule of law.
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں ہمارے اختلافات کچھ بھی ہوں، لیکن ہمارے دونوں بڑے اعظم ایک ہی میراث رکھتے ہیں، ان کی اقدار ایک ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی قائم کرتے ہوئے امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کا مقصد بھی ایک ہے، اور ہم اپنے انہی مقاصد سے بدستور وابستہ رہیں گے۔ مغرینی نے گزشتہ ہفتے روس پر کثیر جہتی تعزیرات برقرار رکھنے، ایران کے جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے اور پناہ گزینوں کے امور سے نمٹنے کو ایسے معاملات قرار دیا تھا جو امریکہ اور یورپی یونین کا تعاون اور ساتھ چاہتے ہیں۔ پینس نائب صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد یورپ کا پہلا دورہ کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے حلیفوں کو یقین دہانی کرائیں کہ امریکہ بدستور مضبوط حلیف ہے، کیونکہ نئی انتظامیہ کی، سب سے پہلے امریکہ کی حکمت عملی کے تناظر میں خدشات پیدا ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کے بارے میں امکان یہی ہے کہ وہ یورپ کے دو روز ناموں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویوز کے بارے میں وضاحت چاہیں گے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے یورپی ملکوں کو بھی برطانیہ کی پیروی کرتے ہوئے اتحاد سے الگ ہو جانا چاہیے۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن، جو آزادی صحافت کے علم بردار بے شمار صحافیوں کا مرکز ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی ذرائع ابلاغ پر جارحانہ حملوں کے بعد خبروں کا بھی مرکز بنا ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی قانون ساز بھی اظہار خیال کرنے لگے ہیں، اور ریپبلکن سینیٹر جان میکین نے امریکی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عامر ابتدا آزادی صحافت پر حملے سے ہی کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکی ذرائع ابلاغ کے کلیدی اداروں کو امریکی عوام کا دشمن قرار دینے کے ایک روز بعد صدر ٹرمپ نے فلوریڈا کی ایک ریلی میں بھی میڈیا پر بھرپور تنقید جاری رکھی۔
They become a big part of the problem. They are part of the corrupt system. When the media lies to people, I will never,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسئلے کا بڑا حصہ بن چکے ہیں، وہ بدعنوان نظام کا حصہ ہیں۔ جب میڈیا لوگوں سے غلط بیانی کرتا ہے تو میں اسے کبھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو آپ کا ایجنڈا نہیں۔
This is something that you hear tin pot dictators say when they want to control۔
امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ عامروں کی زبانی اس وقت سنتے ہیں جب وہ تمام معلومات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے قانون ساز عام طور پر نیوز کوریج کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، لیکن ایک آزاد پریس کا دفاع کرتے ہیں اور ٹرمپ کے الفاظ کو پسند نہیں کرتے۔
Of all the things he has said since he became president or since the election, this to me was the most devastating and the most alarming that he essentially views.
پروگرام دس ویک سے بات کرتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کے بعد اور صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں ان میں سے یہ گفتگو میرے لیے انتہائی پریشان کن اور خطرے کی گھنٹی بجانے والی ہے کہ انہیں باہر طور آئین کی پہلی ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ادارے اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عوام سے دشمنی، یہ اصطلاح تو نکسن نے بھی استعمال نہیں کی۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے بل آف رائٹس کے مختلف حصوں کو ٹویٹر پر جاری کیا جو آزادی تقریر اور آزادی صحافت کی ضمانت دیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے افراد نے اس تنازع کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی۔
So I see President Trump expressing his opinion rather forceful in his own, his own distinct way.
Republican Senator Rand Paul نے ABC television کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ اپنی رائے کا اظہار اپنے مخصوص انداز میں بھرپور قوت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ پریس کو محدود کرنے کے لیے کسی نوعیت کی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہو۔ ریپبلکن سینیٹر مچ مکانل کہتے ہیں،
I'm not a great fan of daily tweets. What I am a fan of is what he's been actually doing.
ریپبلکن سینیٹر مچ مکانل کہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کے روزانہ ٹویٹس کا کوئی زیادہ پرستار تو نہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے پسند ضرور کرتا ہوں۔ ٹرمپ کے بعض انتہائی قریبی لوگ بھی ٹرمپ کے اس بیان سے خود کو دور کر رہے ہیں۔
I've had some rather contentious times with the press, but no, the press
امریکی وزیر دفاع جم میٹس کہتے ہیں کہ بعض اوقات پریس کے ساتھ میرا وقت بھی جارحانہ رہا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے پریس مسلسل کام کرتا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ ملک میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگرچہ اکا دکا مظاہرے جاری ہیں، تاہم صدر کے بھرپور حمایتی ان کے پیغام کی بازگشت سناتے ہیں۔
He's right on point because unfortunately most of the news media distorts it and twists it to their benefit.
Campos کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ذرائع ابلاغ کے بیشتر ادارے حقیقت کو مسخ کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے صورتحال کو بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ امید کرتے تھے کہ ہلری کلنٹن جیت جائیں گی لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اپنے حمایتیوں کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ ان گروپوں کو بھی تقویت دے رہے ہیں جو ان کی انتظامیہ کو عدالت میں چیلنج کرنے کے خواہاں ہیں. امریکی شہری حقوق کی تنظیمیں گزشتہ ماہ حلف برداری کے بعد سے عطیات میں اضافے کی اطلاع دیتی ہیں. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ترک صدر کا کہنا ہے کہ شام میں ترک افواج منجب قصبے کی جانب پیش قدمی کریں گی. وائی پی جی کہلانے والی کرد ملیشیا نے اس شہر کو داعش کے قبضے سے نکال کر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا لیکن ترکی وائی پی جی کو ایک دہشت گرد تنظیم ہونے کا الزام دیتی ہے. وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے مطابق وائی پی جی کو داعش سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے پشت پناہی حاصل ہے اور یہ صورتحال امریکہ اور ترکی کے درمیان وجہ نزاع بن سکتی ہے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترک افواج منبیج شہر کو کرد وائی پی جی سے آزاد کرا کر مقامی عرب افراد کے سپرد کر دیں گی. انکرا وائی پی جی کو کردستان ورکرز پارٹی سے وابستہ قرار دیتا ہے جو ترک ریاست سے برسر پیکار ہے اور واشنگٹن اور عالم برادری کے متعدد ارکان نے اسے دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر رکھا ہے. لیکن المانیٹر ویب سائٹ کے کالم نگار سمی ایڈیز خبردار کرتے ہیں کہ منبیج کے خلاف کسی بھی نوعیت کی کارروائی سے خطرہ یہ ہے کہ انکرا اور واشنگٹن کے درمیان داعش سے نمٹنے کے طریقے کار پر جھگڑا ہو سکتا ہے. کالم نگار سمی ایڈیز کہتے ہیں کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ترکی امریکی پشت پناہی والی افواج کے مخالف کھڑا ہوگا جو امریکہ کے ساتھ مل کر داعش کا مقابلہ کر رہی ہیں. داعش اس وقت امریکہ کا بڑا ہدف ہے اور جہاں تک امریکہ ترک تعلقات کا سوال ہے ترکی کی طرف سے اس نوعیت کی کوئی کارروائی تباہ کن ہوگی. شام کے کرد ملیشیا امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ قائم اس اتحاد کا کلیدی حصہ ہے جو داعش کی خود ساختہ دارالحکومت رقہ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ منبیج پر کسی بھی نوعیت کے حملے سے جاری کارروائی کو نقصان پہنچے گا, یہ دیکھتے ہوئے کہ وائی پی جی کے جنگجو ممکنہ طور پر منبیج کا دفاع کرنے کے لیے کارروائی سے الگ ہو جائیں گے. اردوان واشنگٹن کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا کہ وائی پی جی داعش سے منبیج کو واگزار کرانے کے بعد وہاں سے نکل جائے گا. ادھر وائی پی جی کا اصرار یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے شہر سے نکل چکا ہے اور صرف مقامی افراد ہی قصبے کا دفاع کر رہے ہیں. ترکی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ہلدون سلماز ترک انکرا میں قائم 21st Century ٹرکش انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منبیج پر ترک حملہ خطرناک ہو سکتا ہے.
It doesn't make any sense at all. Militarily, politically, ideologically, logically, it doesn't make sense.
بریگیڈیئر جنرل سلماسٹر کہتے ہیں کہ اس کا فوجی, سیاسی, نظریاتی, منطقی کوئی بھی جواز نہیں. میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کارروائی کی جا رہی ہے. ترک فوج کو اس علاقے میں داخل ہو کر بڑے جانی نقصان کا خطرہ کیوں مول لینا چاہیے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ترک حکومت کیا توقع کر رہی ہے؟ اور پھر صورتحال ترک فوج کے حق میں بھی نہیں کیونکہ فوج کو خود کئی طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے. ترک فوج کو گزشتہ سال جولائی کی ناکام بغاوت کے بعد خود اپنے اندرونی حلقوں میں کئی طرح کے چیلنج درپیش ہیں اور اسی بات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ فوج داعش کو الباب شہر سے نکالنے کے لیے ہفتوں سے جاری کوشش میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی جو کہ منبیج کے مقابلے میں کہیں چھوٹا ہے. لیکن ترکی کی داخلی سیاست منبیج کے خلاف کارروائی کے پس پردہ کار فرما ہو سکتی ہے. اردوان اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ وائی پی جی کے خلاف کارروائی ترک قوم پرستوں کو پسند آتی ہے اور جن کے ووٹ انہیں اپنے صدارتی اختیارات کو توسیع دینے سے متعلق اپریل ریفرنڈم میں درکار بھی ہیں. سیاسی تجزیہ کار کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ منبیج کے خلاف کارروائی واشنگٹن کو ہدف بنانے کے حربے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے.
I personally don't think that the Turkish side can move in that direction in any way. I think they're looking forward to some negotiated.
کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ ترک کسی بھی طور یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے ابھی یہ واضح نہیں. انقرہ واشنگٹن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں شام کی کرد ملیشیا کی جگہ پر ترک افواج اور فری سیرین آرمی کو استعمال کرے، لیکن الباب میں داعش سے نبرد آزما ان فوجوں کی کشمکش اور وائی پی جی کے مؤثر ہونے کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ انقرہ کو اس سلسلے میں واشنگٹن کو قائل کرنے میں بہت وقت اور جدوجہد درکار ہوگی۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں گزشتہ کافی عرصے سے خواتین کو تشدد کا سامنا ہے، ان میں سے سب سے اذیت ناک تشدد تیزاب سے جلائے جانے کا ہے۔ آج ہم آپ کو اس تشدد کا شکار ایک ایسی خاتون کی گفتگو سنواتے ہیں جنہوں نے اس حادثے کے بعد بڑی مشکلات سے صبر کا سامنا کیا۔ یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے گل رخ نے۔
پاکستانی معاشرے میں اب بھی بعض حلقے عورت کو بوجھ تصور کرتے ہیں۔ بیٹی ہونے کی صورت میں والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جلدی شادی کروا کے اسے حقیقی گھر سسرال رخصت کر دیا جائے تاکہ اسے شوہر کی صورت میں زندگی بھر کے لیے سہارا مل جائے، لیکن بعض اوقات یہ حقیقی گھر خواتین کے لیے مشکلات کی ایک جگہ بن جاتی ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن میں معمولی غلطی پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خواتین پر تشدد کی ایک بدترین شکل ان پر تیزاب کے حملے ہیں۔ تاہم گھریلو تشدد کے باوجود ایسی بہت سی خواتین ہیں جو تمام تر مشکلات کے باوجود بہادری کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون بشرا شفیع پاکستان کے شہر لاہور میں مقیم ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں اپنی زندگی کے سفر اور مشکلات کا ذکر کچھ یوں کیا۔
جب میری شادی ہوئی لہذا انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے رہنا، ہمیں چھوٹی موٹی ڈیمانڈیں میں ہوتی تھی تو میں نے گھر آ کے اپنے والدین سے کہنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میرے ابو اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہم کر سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں تم خوش رہو۔ تو آہستہ آہستہ ان کی ڈیمانڈیں بڑھتی گئی تو میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بھائی باہر سے آئے، انہوں نے فوراً ہی مجھ سے 50,000 مانگے۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، سن 95 کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ 50,000 میرے بھائی کے پاس نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو۔
بشرا کے بقول جب اتنی بڑی رقم ان کے سسرال والوں کو نہ ملی تو انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔
تو اس کا فیس جلا دو، اگر تو اس کے والدین نے اس کا علاج کروا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی ہے، اگر نہ کروائے تو ہم سمجھیں گے سچی ہے۔ ان کے سچ جھوٹ نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیس کے اوپر انہوں نے تیزاب ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر کے سامنے ایک کارخانہ تھا اور وہاں مزدور کام کر رہے تھے، انہوں نے آ کے مجھے، میں تو بے ہوش ہو گئی تھی اس وقت، اور مجھے میرے ہی دوپٹے کا پھندا بنا کے انہوں نے نا جہاں فین لگا ہوتا ہے وہاں لٹکایا ہوا تھا، اور گھر کو آگ لگائی ہوئی تھی، تو لوگوں نے آ کے وہ آگ بھی بجھائی اور مجھے بھی اتارا۔ تو انہوں نے کہا، میرے سسرال والوں نے کہا کہ اس کو نا اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ہمارے گھر کو جلا دیا، لہذا اس کے اوپر مقدمہ ہوگا۔
بشرا کا کہنا تھا کہ 8 سال تک میں مقدمہ لڑی۔
8 سال لڑی ہوں، اینڈ میں میں تھک گئی تھی، میں نے پھر وہ مقدمہ خود ہی چھوڑ دیا، نہ تو وہاں کچھ لکھا نہ کچھ کیا، بس ایسے ہی بس چھوڑ دیا کہ میں نے اب جانا ہی نہیں، تنگ آ گئی تھی میں۔ تاریخ پہ تاریخ دے جاتے، کبھی وہ تاریخ لے لیتے تھے کبھی ہم تاریخ لے لیتے تھے، اور کچھ بھی نہیں، میں 10-10-15 لوگوں کو لے کے جاتی رہی ہوں۔
بشرا کا کہنا تھا کہ تیزاب کے حملے سے ان کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔
میرے ساتھ معاشرے کا رویہ بہت ہی یعنی کہ سخت تھا، سخت سے مراد ہے کہ ہر بندے نے بات بھی کرنی ہے, میرے سے کرنی کترانی ہے, میرے سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرنا پسند کرنی, مجھے ملنا پسند نہیں کرنا, تو یہ خود کردار میں اچھی نہیں ہوں گی. یا اس طرح کی اور کہیں ہو, اسٹاپ پہ کھڑا ہونا, ہائے اللہ اس سے تو ڈر لگتا ہے, بابا یہ کتنی بری ہے. یعنی کہ ہر بندے کا ایک اپنا اپنی سوچ ہوتی تھی, جو کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ کسی کے دل پہ کیسے یہ یعنی کہ دکھی کر سکتی ہے. جب باجی کے پاس آئی تو میں, انہوں نے مجھے شروع میں میرے بہت زیادہ آپریشن کروائے ہیں, پھر میرا جو فیس تھوڑا بہت خراب تھا وہ اور اچھا ہو گیا. اس کے بعد پھر باجی نے مجھے اپنے پاس جاب دے دی. میں پہلے شروع میں میں چائے بنا کے دیتی تھی آفس میں, سب لوگوں کو چائے بنانی اور سب کے آفس میں میں دے کے آتی تھی. اس کے بعد پھر تھوڑا عرصہ میں نے یہ کیا, اس کے بعد پھر باجی نے مجھے بوٹیشن کا کورس سکھا دیا. اب الحمدللہ میں بوٹیشن ہوں اور کام کر رہی ہوں باجی کے پاس.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب زمانے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دنیا سمٹتی نظر آتی ہے, اب سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کاریں بھی ایسی بنائی جائیں جو روبوٹ کی طرح خود ہی چلتی جائیں. کوئی بھی نیا نظریہ مارکیٹ میں آتے ہی اسے قابل عمل بنانے کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے. اب کاریں اور ٹرک بنانے والے اس کوشش میں لگے ہیں کہ پہلے کون سڑک پر ایسی گاڑی لے کر آتا ہے, اور یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والی بعض کمپنیاں بھی اپنی کاروں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں. خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاریں سن 2004 میں متعارف کروائی گئی تھیں, اور جب ان میں مقابلہ کروایا گیا تو ان میں لگے سینسرز, ریڈارز اور کیمروں کے باوجود یہ کاریں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. اگلے سال صرف 5 کاریں اپنی منزل تک پہنچی, اور سن 2007 میں 6 کاروں نے ایک خاصا بڑا ٹیسٹ پاس کیا جس میں انہیں گلیوں میں دوڑایا گیا اور ٹریفک سے بچنے اور ٹریفک سگنل کی پابندی کی پرکھ کی گئی. اب دنیا میں کاریں اور ٹرک بنانے والے سب سے بڑے کارخانہ ساز ان کاروں کی پرکھ کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے رش میں کتنی صفائی سے چلتی ہیں اور شاہراہوں پر ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل گزشتہ کئی برس سے خود بخود چلنے والی یا سیلف ڈرائیونگ کاروں کی پرکھ کر رہا ہے. حال ہی میں ڈیملر بینز کے تیار کردہ سامان بردار ٹرک نے جرمنی کی شاہراہ پر کامیاب سفر کیا اور بہت زیادہ ٹریفک ہونے کے باوجود محفوظ رہا. اب جاپان کی کمپنی ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک اپنی لگژری کار لیکسس کے 3 ایسے ماڈل فروخت کرے گی جن میں سیلف ڈرائیونگ کار کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. موریٹا کا یوشیدا ٹویوٹا موٹر کمپنی سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک مصروف شاہراہ پر ایک ڈرائیور کو جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ یہ آٹومیٹڈ ڈرائیونگ والی کاریں انجام دیں گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کاروں میں لگے سینسرز, جی پی ایس اور کم فاصلے کی وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کاریں ارد گرد کی ٹریفک سے باخبر رہنے کے لیے سڑک پر دیگر اسمارٹ کاروں سے رابطہ بھی کر سکیں گی اور ڈرائیور کو ممکنہ خطرے سے آگاہ بھی کریں گی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویوٹا موٹر کمپنی بہت جلد دیگر کمپنیوں پر سبقت لے جائے گی. موریٹا کا یوشیدا کہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عام سڑکوں پر, خاص طور پر دارالحکومت کی ایکسپریس شاہراہ پر ٹریفک کا ہجوم کم کیا جائے اور سڑک پر حادثات اور ان حادثات کی وجہ سے اموات اور جانی نقصان کم کیا جائے, اور ساتھ ہی ہم معمر اور معذور افراد سمیت سب لوگوں کو آزادانہ آمد و رفت کے ذرائع فراہم کرنا چاہتے ہیں. اسی دوران کاریں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی کاروں کو اپ گریڈ کر رہی ہیں. جاپان میں روبوٹ ٹیکسی نامی کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ برس کے آغاز ہی میں وہ اپنی سیلف ڈرائیونگ وینز کی آزمائش شروع کر دے گی. چونکہ جاپان میں فی الوقت ایسے قوانین موجود نہیں کہ کاریں ڈرائیور کے بغیر سڑک پر لائی جا سکیں, اس لیے روبوٹ نما ٹیکسیوں میں ایسے ڈرائیور موجود ہوں گے جو اس بارے میں خصوصی تربیت رکھتے ہوں کہ ہنگامی صورتحال میں وہ خود سٹیئرنگ کیسے سنبھال سکتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہماری آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر بل باربر. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.